الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا سبق شروع تو یہاں سے ہو رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب تم اپنے مناسک کے حج پورا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے. او اشد ذکرن, بلکہ ان سے بھی زیادہ اپنے اللہ کو یاد کرو. یہ تو آج کا سبق ہے, مگر پچھلے سبق کی جو آیت تھی اس آیت میں ایک تفسیر طلب بات رہ گئی تھی جو آج مکمل کرنی ہے. پیچھے آیت میں آیا ثم افیض من حیث افاض الناس, اور پھر تم طواف کے لیے لوٹو طواف کے لیے جیسے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہو, ان اللہ غفور رحیم. پچھلی یہ آیت تھی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی تم لوگوں کے ساتھ ہی لوٹو جیسے لوگ لوٹتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ آیت قریش مکہ کے لیے اتاری گئی. قریش مکہ کا ایک روب تھا, ایک دبدبہ تھا, وہ بڑے تھے, قبائل میں بھی بڑے تھے, بیت اللہ شریف کے پاس رہنے والے تھے. حج کے دنوں میں وہ یہ کہتے تھے جی ہم عرفات تک نہیں جاتے, ہم بس مزدلفہ تک جائیں گے, وہیں سے واپس آئیں گے, اور ہمارے لیے عرفات تک جانا ضروری نہیں ہے. یہ اسلام سے پہلے کے حج میں ان کی یہ ذہنیت تھی. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو باقی سارے لوگوں سے ڈسٹنگوش کرنا چاہتے تھے کہ جی ہمارا قبیلہ جو ہے وہ ایک سپیریئر قبیلہ ہے, زیادہ بہتر ہے, تو اس لیے ہم باقیوں کی طرح عرفات تک نہیں جائیں گے, ہم اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں کو لے کے مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور وہاں ہم قیام کریں گے, تاکہ پتہ چلے کہ جی یہ قریش ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری بے ہدا حرکتوں سے منع فرما دیا. فرمایا ثم افیض من حیث افاض الناس, جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے تم چلو. واستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو یہ جو حرکت کرتے ہو اس پہ. یہ جو تمہارا دل ہوتا ہے نا کہ تم لوگوں سے ممتاز نظر آؤ, اس گناہ پہ اللہ سے معافی مانگو. تو ہے یہ چھوٹی سی آیت, مگر اس کے اندر پیغام بڑا زبردست اور پاورفل دیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے نا کہ ہم دوسروں سے بڑے محسوس ہوں, اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنے حسب نصب کی وجہ سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے دبایا ہے. اور ہر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے. انسان کی نیکی ہوتی ہے کہ یہ جذبہ دبتا ہے, اچھی صحبت مل جاتی ہے, بندہ اللہ اللہ کرتا ہے, کچھ دل پاک ہوتا ہے تو یہ جذبہ دبتا ہے. ورنہ ہر وقت بندہ یہی چاہے گا کہ میری ہر چیز دوسروں سے بہتر ہو, میرا گھر ہو تو وہ دوسروں سے بہتر ہو. نیت اس میں صرف یہی ہوگی کہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی امیر آدمی ہے, میری گاڑی ہو تو دوسروں سے بہتر ہو, میرے کپڑے ہوں تو دوسروں سے بہترین ہوں، ہر چیز میں جب مقابلہ ہو دوسروں سے تو میں بہتر نظر آؤں، میں ڈسٹنگوش نظر آؤں، ایک میری الگ وہ ہونی چاہیے، دعوتوں میں جاؤں تو مجھے الگ طرح سے بٹھایا جائے کہ میں الگ ہوں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں الگ ہوں اور میں کوئی ڈفرینٹ ہوں لوگوں سے، یہ تکبر ہے۔ اور رائے کے دانے کے اندر بھی تکبر ہوا نا اندر، جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی تسبیحات پھیر لو اور جتنے ہی سجدے اللہ کے سامنے کر لو، تو یہ بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اس تکبر کو دبایا کہ ثم افیض من حیث افاض، جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے چلو، سیدھے ہو جاؤ۔ یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ہر ایک کو کہا کہ اپنے کپڑوں کو بھی اب الگ الگ نہ کرو، دو چادروں میں سب آئیں اور تم جا کے الگ بیٹھتے ہو، اپنے آپ کو زیادہ کوئی بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ جو آگے نکلنے کا جذبہ ہوتا ہے نا کہ بس کسی طرح سے میری جو ہے وہ ایک خاصیت ظاہر ہو، لوگوں میں میں ایک ڈفرینٹ نظر آؤں، اور اس جذبے کے پیچھے انسان زندگی کھپا دیتا ہے۔ ہر کام ہر ایکشن میں یہی اس کے پیچھے نیت بن جاتی ہے۔ عام لوگوں سے گفتگو کے اندر بھی الفاظ ایسے نکلیں گے جس سے وہ یہ چھلکائے گا کہ میں ڈفرینٹ ہوں، جی ہمارے پاس مال بہت ہے، یعنی ہم تو بہت ہی پاپولر ہیں، ہم بڑی فیملی سے ہیں، جی بڑی برادری ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کچلا ہے اس مبارک آیت کے ذریعے سے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ تم کون ہو، یا ایہا الناس انتم الفقراء۔ یہ جو سب کو جا کے بتاتے ہیں نا کہ جی ہم اس بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جی ہمارے پاس تو بہت مال ہے، اور یہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں یہ تو ہم بہت پہلے لے چکے تھے، ہمیں تو بہت پہلے، یہ جب ہم بہت سالوں پہلے ہمارے پاس یہ آ گئی تھی چیز۔ یہ جن لوگوں کو آپ یہ بتاتے ہیں نا ان کو جا کے یہ بھی بتا دیا کریں کہ میں فقیر ہوں۔ کبھی کسی کو یہ بتایا کہ میں فقیر ہوں؟ اللہ نے تو فرما دیا قرآن میں آپ سے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ تو کبھی فقیر بھی کہا کرو کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے اور میں تو فقیر ہوں۔ اس میں ہمیں شرم آتی ہے، کیوں اندر کا تکبر یہ کہنے سے روک دیتا ہے کہ بھائی یہ کوئی لفظ ہے کہ فقیر ہم کہیں اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری اندر کے اس تکبر کو توڑتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں تم فقیر، انتم الفقراء، تم تو فقیر ہو، یہ جو تمہارے پاس یہ تمہارا کوئی اپنا ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے، فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے یہ سبقت لینے کی کوشش اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش اور ہر وقت تذکرے کرنا کہ جی فلاں کے پاس تو یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، ہم ایسے بڑی فیملی سے، یہ گفتگو جو ہے نا اس کو اللہ نے کچلا ہے۔ بندہ اپنی عاجزی پیدا کرے۔ ہمارے حضرت اپنے نام کے ساتھ فقیر ذوالفقار احمد لگاتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کسی سے کچھ لینا ہے کیا کہ فقیر فقیر اپنے آپ کہہ رہے؟ فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انسان کو فقیر کہا ہے۔ آج تو بڑا ہمیں برا لگتا ہے کوئی ہمیں فقیر کہہ کے دکھائے تو صحیح، اور اگر کوئی یوں کہہ دے گا نا یار فقیر سی لگتی ہے بس، تو ہمارے غصے کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ چند کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے، اور بزرگوں کی خانقاہ پہ تو قرآن سکھایا جاتا ہے، اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے، تو لوگ اپنے آپ کو فقیر کہنے میں برا محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ کالج کے لڑکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو خانقاہ پہ جو کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو کھانا تقسیم کرنے والا جو ہے جو بھی آ رہا تھا اس سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی کتنے فقیر ہیں کہ اتنا کھانا میں تم کو دے دوں؟ تو یہ کالج والا لڑکا جب پہنچا وہاں پہ اس نے کہا ہاں بھائی کتنے فقیر، اس نے آگے سے کہا بھائی فقیر تو یہاں کوئی نہیں ہے ہم میں سے، کھانا چار بندوں کا ذرا دے دیں آپ، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں یہ سمجھے کہ ہم فقیر ہیں یا کسی طرح سے ہم کم ہیں، نا 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 بالکل نہیں. کسی آدمی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کہا، اتنے مشہور بزرگ تھے، اپنی پیک پہ تھے جب، لاکھوں لوگوں کے رہنما تھے، کسی نے ان کو دیکھ کے کہا بے او ریاکار، اتنے بڑے بزرگ کو کہ تو ریاکار ہے. آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو تجھے میری ایک خرابی پتا ہے، تو آ میرے پاس میں تجھے بتاؤں میرے اندر کتنی اور خرابیاں بھی ہیں. تو یہ فقیر تھے، اس لیے اگر کوئی تھوڑا کم ہمیں کہہ دے تو اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس غلط عمل کو، اس تکبرانہ فعل کو کچلا. ثم افیض من حیث افاض الناس، بس ایسے چلو جیسے دوسرے چلتے ہیں، ہاں زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھو کچھ، لوگوں میں ممتاز ہونے کی کوشش نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مدینہ شریف سے آئے فاتح مکہ بن کے، بادشاہ مدینہ تھے اور اب بادشاہ مکہ بننے جا رہے تھے. تو خادم تھا وہ سواری چلا رہا تھا، تو تھوڑی سی سواری آگے گئے تو اتر گئے، اور اتر کے فرمایا اپنے خادم سے کہ تو اوپر بیٹھ. اس نے کہا حضرت میں آپ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھوں؟ میں تو آپ کا خادم گھوڑا چلا رہا ہوں. کہا نہیں، بہت وقت گزر گیا ہے، تو بھی انسان ہے، تجھے بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا وہ اوپر بیٹھ گئے، اور آپ جو ہیں وہ سواری کی نکیل لے کے اس کو چلانے لگے. اللہ کے محبوب ہیں، کوئی ممتازانہ حیثیت کوئی نہیں. حتیٰ کہ تھوڑی دیر، چند گھنٹے آپ چلاتے، چند گھنٹے وہ چلاتا. اللہ کی شان کے جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے نا فاتح بن کے، اس وقت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑا چلانے والے تھے، اور جو آپ کا خادم زید رضی اللہ عنہ تھے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. آقا چل دیے پیدل، سواری پر غلام آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذہنیت ہی کچل کے رکھ دی. یہ جو دوسرے سے ممتاز ہونے کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا، کہ ایسی ہم حرکتیں کریں کہ جس سے ہم سٹائلش معلوم ہوں، دوسرے سے بہتر معلوم ہوں، اس چیز کو اللہ کے نبی نے کچلا، کیونکہ اللہ کے قرآن نے اس چیز کو کچلا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگوں، تم فقیر ہو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ مومن ذرا جھک کے رہے، اپنے آپ کو فقیر سمجھے، عاجزی پیدا کرے. ثم افیض من حیث افاض الناس، اور پھر تم چلو جیسے لوگ چلتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافیاں بھی مانگو. جب لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرح چلتے رہو تب بھی اللہ سے معافی مانگو، اب بھی تم کو اتنے اچھے نہیں ہوئے ہو، اب بھی فقیر ہی ہو، تو زندگی معافی مانگتے مانگتے گزارو. سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اتنا بڑا عمل کیا، یہ حج کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جی حج کر کے جب واپس لوٹو گے تو لوگوں کے ساتھ لوٹنا، اپنی ممتازی حیثیت زیادہ ظاہر نہ کرنا. اب حج کر لیا، اتنا بڑا عمل کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا. تو اتنا جب گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اب کہے واستغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، بھائی اتنی بڑی عبادت کے بعد، اتنا گناہوں سے پاک ہونے کے بعد پھر استغفار؟ حکم فرمایا، یہ نہیں کہ جی کر لو تو بہتر ہے، استغفر اللہ، اور تم مغفرت مانگو اللہ سے. تو پتہ چلا کہ ہم جو بھی عمل کر لیں وہ عمل اللہ کے قابل نہیں ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے جو بھی عمل کر لیں گے ہمیں استغفار کرنی ہی ہوگی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے سے تو ہمیں پتہ چلا کہ حج کے بعد استغفار کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے تھے، نماز مکمل فرما کر ایک مرتبہ اللہ اکبر اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ اتنا بڑا عمل کیا، عبادت کی، نماز مکمل کی، تو اب تو بندہ فارغ ہو گیا. میں نہیں، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں فقیر. تو در حقیقت اللہ کے محبوب نے ہمیں فقیری سکھائی ہے، اور دنیا ہمیں جو ہے وہ تکبر سکھاتا ہے. اس لیے دنیا والوں میں گرہ کے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا نا کہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو پلیز پلیز میری عبادت قبول کر لیں. یہ ہے نہیں اس قابل، یہ ٹکرے ہی ہیں، مگر پلیز قبول کر لیں، استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں. تو اتنے بڑے عمل کے بعد حکم یہ فرمایا استغفر اللہ، معافی مانگو. نماز کے بعد بھی کہا معافی مانگو. بلکہ مزے کی بات، قرآن پاک کی جو آخری سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ، فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو دین کے اندر تم فوج در فوج آتے ہوئے دیکھو، ہزاروں کو آتے ہوئے دیکھو، کامیاب اب تو ہو گئے، اب تو مقصد حل ہو گیا. اس سب کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی پاکی بیان کرو اور استغفار کرو. کہ تمہاری طرف سے اگر یہ عمل ہوتا تو تم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ جس میں تم کو استغفار ہی کرنی ہوگی. تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو کچلا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ممتاز کرے، معافیا مانگتے ہوئے زندگی گزارے. تو آج تو ماشاءاللہ تکبر عروج پہ ہوتا ہے، کسی سے سن نہیں سکتے کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر کے ہمارے بارے میں بات کر لے، یہ تھوڑا سا یہ کہہ دے کہ جی یہ تھوڑا کم ہے، اتنا بڑا ہے نہیں جتنا بڑا بن رہا ہے، یا اس کو فلاں چیز نہیں آتی. تو بس ہمارا تکبر کہیں کا کہیں نہ گیا، نفرتیں دل میں بیٹھ جاتی. تو اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی ہمیں فقیر بننے کی تعلیم دیتے ہیں، انتم الفقراء، تم فقیر ہو. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورا کر چکو حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اتنی عبادت کے بعد حج کیا، اتنی دعائیں کی، حج مکمل کیا، حج سے فارغ ہو گئے، اب پھر حکم آ گیا فذکر اللہ، اور صرف فذکر اللہ نہیں فرمایا اشد ذکر، بہت شدید قسم کا ذکر کرو. تو حج کے بعد کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے تو شدید قسم کا ذکر کرنے کا حکم فرما دیا. اور اللہ معاف کرے حج کے بعد کے ایام میں آج کا حاجی کیا کرتا ہے، سمجھتا ہے حج سے فارغ ہوئے. اللہ اکبر، سمجھتا ہے کہ اب ہر چیز سے فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شدید ذکر کرو. اس مبارک آیت کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے. زمانے جاہلیت میں کافر جو ہوتے تھے، جب حج کر کے منا واپس لوٹتے تو مجلسیں لگتی اور مجلس میں بیٹھ کے اپنے باپ داداؤں کے تذکرے کرتے کہ ہمارا باپ ایسا تھا، تو ہمارا خاندان ایسا ہے، تو ہمارا یہ ایسا ہے، تو ویسا ہے. ایک دوسرے پہ تفاخر کرتے تھے کہ یہ اصل میں ہم بہت بڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہدہ گوئی کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ ان کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، اور ان سے بھی زیادہ شدید اللہ کا ذکر کرو. عام دستور دنیا میں یہ ہے کہ جب انسان اپنا کام کر لیتا ہے، کام کاج سے فارغ ہو کے آتا ہے، تو اب وہ فری ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. انسان نوکری پہ جاتا ہے، شام کو جب آتا ہے 7-8 بجے گھر پہ، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرا فری ٹائم ہے. پورا ہفتہ کام کیا، سنڈے کے دن یہی سوچتا ہے کہ اب میرا فری ٹائم ہے، اب تو میں نے کر لیا جو میرے ذمے کام تھا. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں کہ جی حج مکمل کر لیا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب فری ٹائم ہے، جو کرنا چاہو کر لو، بلکہ پھر ڈیوٹی لگا دی کہ جی ذکر کرو، خوب ذکر کرو. تو کسی نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا، غور طلب شعر، فرمایا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. مکتب، مکتب اسکول کو کہتے ہیں نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کہ یہ جو عشق کا مکتبہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو مکتبہ ہے، جو اسکول ہے، اس میں انداز عجیب ہے کہ جو سبق یاد کرنے والا طالب علم ہوتا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھی تو کام ختم ہو جائے پھر اور ذکر کر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب تو پورا دن اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے. صحابہ کرام کی تربیت، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، دین کا کام کرنا، جہاد کرنا، یہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب تو فارغ نہیں ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اب اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کر. تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذکر کرو اور خوب ذکر کرو. قرآن پاک میں اس ذکر کرنے کا تذکرہ سینکڑوں مرتبہ، اور صرف ذکر نہیں، ذکر کثیر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وہ لوگ جو ایمان لائے، خوب ٹھکا کے ذکر کرو، یہ حکم ہے. اصل میں انسان جو ہے نا، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. یہ جو جسم میں جان آتی ہے نا، وہ روح کی وجہ سے آتی ہے. مردہ آدمی ہوتا ہے، وہ جسم تو ہوتا ہے، اس کے اندر سے روح نکل گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ انسان یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے، ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی. تو مشائخ نے فرمایا کہ جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا پینا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اور اس روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر نہیں کرنے والا مردے کی طرح ہے، کیونکہ اللہ کی یاد نہیں کرے گا تو روح مر جائے گی، اس کی غذا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا زندے کی مانند ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردے کی مانند، کہ اس کی روح جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. اسی لیے ذکر کرنے والے، پابندی سے کرنے والے جو ہیں، ان کو آپ ایک دن کہیں نا کہ ذکر نہ کرو تو وہ پریشان ہو جائیں گے. جیسے کھانے کھانے والے کو ایک دن کہو کہ جی تجھے کھانا نہیں ملے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی کیوں نہیں ملے گا. آج ہمیں کوئی کہے نا کہ رشید شام کو آپ کو افطار نہیں ملے گی، سارے پریشان ہو جائیں گے بھائی کیوں نہیں ملے گی. تو ہماری کیونکہ عادت بن چکی ہے نا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شام کو افطار ہونی ہے، میں نے کھانا ہے. تو جو ذکر کرتا ہے اس کی روح کی بھی عادت اس کھانے کی بن جاتی ہے. تو کسی دن اگر اس کو موقع نہیں مل پاتا تو وہ بے چین ہوتا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذکر بالکل نہیں کرتا اس کی یہ روح تو مر جائے گی، جیسے جو بالکل کھانا نہیں کھائے گا اس کا جسم مر جائے گا. تو یہ ذکر کرنے کا اس لیے بار بار قرآن پاک میں حکم فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ جو ذکر نہیں کرتا، بلکہ جو اپنے دل سے ذکر نہیں کرتا، قلبی ذکر نہیں کرتا نا، اپنے دل میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بات مانا بھی نہ کیا کرو. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نہ اطاعت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا، اس کی بات میں گہرائی ہی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ جو ہمارے ذکر کو کرتا نہیں ہے اپنے دل سے، اس کی بات میں بھی وزن، اس کو اس کی اطاعت ہی نہ کرو تم. اس لیے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے مفید مشورے ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کے ذریعے سے معاملہ فہمی پیدا ہوتی ہے، انسان مسائل کو حل کر لیتا ہے، جذباتی فیصلے نہیں ہوتے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے فیصلے کرتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا. یہ اللہ والے کبھی کبھی اپنے حال میں عجیب و غریب باتیں کہہ دیتے. کیوں کیوں فرمایا ایسا؟ کیونکہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے، ہر وقت اللہ کی طرف استخارہ ہے، ہر وقت اللہ سے مشورہ لینا ہے، پھر سب آگے قدم بڑھانا ہے. تو اس لیے ہر فیصلے کے اندر وزن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اطاعت ہی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اس لیے بہت زیادہ قرآن پاک میں ذکر کا حکم فرمایا. ذکر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ذکر ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو پوری دنیا تلاش کر رہی ہے. ذکر ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو پوری دنیا تلاش کر رہی ہے، اور وہ ہے دل کا سکون. کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس دنیا میں ہر بندہ سارا وقت سکون تلاش کرے گا، فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، یہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا. پوری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب مل جائیں گی، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوگی، دل نے پھر بھی پریشان ہونا ہے. آج امیر آدمی زیادہ پریشان ہے غریب آدمی کے مقابلے میں، زیادہ نعمتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی زیادہ پریشان ہے. کیوں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو اللہ کی یاد کا دل کی سکون کا تعلق دنیا کے مال و متاع کے ساتھ نہیں ہے. آج ہم زبان سے شاید نہ کہیں مگر دل میں یہی سوچتے ہیں کہ جی فلاں دنیا کی چیز مجھے مل جائے گی نا تو پھر آئی ول بی دا موسٹ ہیپیسٹ پرسن ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ خوش بندہ میں ہی ہوں گا. کوئی نہیں خوش بندے آپ ہوں گے. فلاں قسم کی گاڑی مل جائے گی تو میں بس دنیا کی سب سے خوش عورت میں ہی ہوں گی، اتنی اماؤنٹ کے پیسے مجھے مل گئے نا منتھلی، پھر سارے مسائل میرے حل، میں خوش ہو جاؤں گی. جی نہیں، یہ دل کا سکون جو ہے اس کا تعلق مال پیسے کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اصل دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، بار بار اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو. پھر فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما. وما له في الآخرة من خلاق، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے بھی ہیں تو بس یہی کہتے ہیں بس دنیا عطا فرما. فرماتے وما له في الآخرة من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کا تذکرہ ہے جو صرف اپنی دعاؤں میں دنیا ہی مانگتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جی جس نے دنیا میں گھر بار مانگا تھوڑا مانگا، کاروبار مانگا تھوڑا مانگا، بچے مانگے تھوڑا مانگا، مال مانگا تھوڑا مانگا، کچھ نہیں مانگا، جس نے اللہ سے اللہ کو مانگا اس نے واقعی کچھ مانگا، بڑی چیز مانگی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی دعائیں بس یہی ہوتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس ہمارے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم، اور کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. صرف مانگتے ہوئے دنیا نہیں مانگتے بلکہ آخرت کی فکر ہوتی ہے. سالم بن عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے وقت کا بادشاہ انہوں نے دیکھا کہ جی سالم بن عبداللہ ہے، یہ حضرت عمر کے پوتے اور بڑے بزرگ تھے، بڑی مشہوری تھی. بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ حضرت سالم طواف فرما رہے ہیں تو اپنے طواف کو قریب قریب ہوتے ہوتے حضرت کے بالکل برابر آ گئے، اور آ کے کہا کہ حضرت میں ہوں وقت کا بادشاہ، آپ سالم بن عبداللہ ہیں، اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے، بتائیے میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا. حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ کے بندے کچھ تو حیا کر، اس جگہ آ کے بھی میں تجھ سے مانگوں گا اور یہاں پہ آ کے تیرے سے ہی اپنی التجا بیان کروں گا کہ میں اس گھر کے مالک سے التجا بیان کروں. بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی، شرم بھی آئی کہ ہاں جی اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اور زیادہ پر روب ہو گئے, وہ اور زیادہ ان کے اوپر حضرت کا روب آ گیا کہ واقعی یہ بزرگ ہیں بہت. تو حضرت طواف فرما لیا, عبادت وغیرہ کر کے حرم سے باہر نکل آئے. بادشاہ پیچھے پیچھے پھر گیا کہ حضرت اب تو آپ باہر نکل آئے ہیں, میں چاہتا ہوں میں آپ کی کوئی خدمت کروں, بتائیے کیا کام میں کر سکتا ہوں, میں آپ کو کر دوں گا, جو آپ مانگیں گے مل جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا مانگوں, دنیا مانگوں دین مانگوں؟ اس نے کہا کہ حضرت دنیا ہی مانگ لیں, ظاہر ہے دین تو نہیں مانگ سکتے تھے اس سے, دین میں تو حضرت بڑے ہوئے تھے. اس نے کہا حضرت دنیا مانگ لیں, کوئی بھی دنیا کی چیز مانگ لیں. تو آگے سے حضرت نے جواب دیا کہ دنیا تو میں نے دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی, میں تیرے سے کیا مانگوں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں صرف آخرت کی ہوتی ہیں, کہ ان کی زندگی کی فکر آخرت ہوتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا اللہ سے نہ مانگیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے دونوں چیزیں مانگے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں آخرت کی کامیابی کے بھی, اور ہم دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. وہ چاہیں تو اس دنیا میں ہمیں محروم کر کے تکنی کا ناچ نچا دیں, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ہم محروم, ہم محتاج ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو. تو کئی مرتبہ یہ اللہ والے تو ان ایک حال میں ہوتے ہیں, ایک الگ کیفیت میں ہوتے ہیں, ایک لیول پہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے مستغنی کر دیا ہوتا ہے تو وہ صرف آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہم جو عام لوگ ہیں, ہم تو دنیا کی چیزیں نہیں ملیں گی تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اگر ہم دنیا نہیں مانگیں گے اللہ سے جو ہماری ضرورت ہے, تو یہ ایک تکبر ہوگا. اس لیے دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے, بس خوب مانگنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ اصل چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگنی ہے, آخرت بھی مانگنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. تو آج یہ مانگنا جو ہے وہ تھوڑا مفقود ہے. رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہوتا ہے, مگر دل کھول کے دعا کرنے کا ہمارا اب بھی وقت نہیں بن پاتا کوئی, کہ جس کے اندر 10-15 منٹ ہم اللہ سے خوب کوئی رات کے حصے میں مانگیں. تو اس لیے یہ پابندی ہونی چاہیے کہ رمضان کے ایام میں کم از کم انسان جو ہے وہ خوب جی بھر کے اللہ سے مانگے, خوب جی بھر کے اللہ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا بھی اللہ سے مانگو اور آخرت بھی اللہ سے مانگو. یہ جو مبارک آیتیں تھیں, 8 حج کی آیتیں, اس میں 5 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم اور 5 مرتبہ ذکر کثیر کرنے کا حکم, ذکر کرنے کا حکم. یہ ذکر کرنا یہ اتنی بڑی توفیق کہ اللہ کے محبوب نے بھی اپنی مشہور دعا میں اس ذکر کی توفیق اللہ سے مانگی. دعا مانگی اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگنی چاہیے, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوا. یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم افیض من حیث افاض الناس, اور پھر تم لوگوں کے ساتھ جاؤ جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں. واستغفر اللہ, اور مغفرت چاہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب پورے کر چکو اپنے حج کے مناسک. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو اللہ کو یاد کرو. کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم یاد کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو اللہ کا. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمیں دنیا بھی، ہمیں دنیا عطا فرما. وما له فی الآخرة من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا کر اس دنیا میں، حسنا اچھائی، خیر عطا فر اس دنیا میں، وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ.